السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. قطری حکومت نے دوحہ میں ہونے والی بین الافغانی مذاکراتی کانفرنس منسوخ کر دی ہے, جس کا سبب افغان حکومت کے درمیان اور شرکا کی فہرست پر اختلافات ہیں. پاکستان کی وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کے بعد ایسے چہرے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری اور مشرف حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے آپریشن بالا کوٹ میں نہ تو کوئی پاکستانی سویلین ہلاک ہوا اور نہ ہی کوئی پاکستانی فوجی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں مکمل طور پر بریو ذمہ قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ خصوصی کونسل کی 2 سالہ تحقیقات کی نظر ثانی شدہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. لیکن خصوصی کونسل کی رپورٹ میں کئی انکشافات ایسے ہیں جو یقینی طور پر صدر کی اور ان کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے مزید چھان بین کا مطالبہ کرتے ہیں. اور لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے جنوب مغربی رہائشی علاقے میں جمعرات کے روز مارٹر گولے گرے ہیں. انڈونیشیا میں بدھ کے روز ہونے والے قومی انتخابات میں ریٹائرڈ جنرل پرابوو سوبیانتو نے موجودہ صدر کے مقابلے میں فتح کا اعلان کیا ہے, لیکن غیر سرکاری نتائج اس کے متضاد ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے آپریشن بالا کوٹ میں نہ تو کوئی پاکستانی سویلین ہلاک ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستانی فوجی. وہ احمد آباد میں بی جے پی کی خاتون کارکنوں سے خطاب کر رہی تھیں. اس پر پاکستان کا کہنا ہے کہ سشما سوراج نے ہمارے موقف کی توثیق کر دی ہے اور سچ سامنے آ گیا ہے. سشما سوراج کے تقریر کی ایک جھلک.
ہم نے سینا کو کھلا حق دیا تھا, لیکن 2 نردیش بھی دیے تھے. پاکستان کا کوئی ناگرک نہیں مرنا چاہیے, پاکستانی سینا کو کھروچ نہیں آنی چاہیے. آپ کا ٹارگٹ وہ آتنکی ہے, وہ جیش محمد جس نے ذمہ داری لی ہے کہ پلوامہ میں 40 لوگوں کا شہادت ہم نے کی ہے. جاؤ ان کے آتنکی ٹھکانوں کو مار کر کے چلے آؤ اور انہیں آتنکی ٹھکانے کو دھوست کر کے آئے.
نئی دہلی سے سہیل انجم نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی بھیجی ہے, جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کے بعد ایسے چہرے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری اور مشرف حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. پی ٹی آئی حکومت پر یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اس کی 47 رکنی کابینہ میں غیر منتخب افراد کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. اس پر تنقید کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما مشاہد اللہ کا کہنا تھا,
اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے. اوپننگ بیٹسمین اگر ڈیلیور نہیں کر سکے, جو سب سے ان کے اہم ترین ٹیم کے ممبر تھے, تو باقیوں کا جو حال ہوگا وہ آپ خود حساب اس لیے لگا لے کہ باقی تو زیادہ تر مانگے تانگے کے ہیں نا, کوئی اس پارٹی سے آیا, کوئی کس پارٹی سے آیا, کوئی مشرف سے آیا.
تاہم پی ٹی آئی کے ایک رہنما بابر آوان کا کہنا تھا,
کس نے آنا ہے ایز اے اوپنر, کون مڈل آرڈر پہ جائے گا, کیچ ڈراپ کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا, کون طے کرتا ہے, یہ کپتان کا کام ہے.
یہ تھے بابر آوان. اور اب دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. قطری حکومت نے دوحہ میں ہونے والی بین الافغانی مذاکراتی کانفرنس منسوخ کر دی ہے, جس کا سبب افغان حکومت کے درمیان اور شرکا کی فہرست پر اختلافات ہیں. افغان صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطری حکومت افغانوں کے درمیان ہونے والی بات چیت اور اس کے بعد منسوخ کر دی ہے جب وہ افغان حکومت کے مطالبات ماننے میں ناکام ہو گئے. تاہم طالبان نے اپنے بیان میں افغان حکومت کو تاخیر کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اسی اثنا میں دوحہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے منتظم سلطان برکات نے اس معاملے پر معذرت کی ہے, لیکن کہا ہے کہ یہ کانفرنس ملتوی ہوئی ہے, منسوخ نہیں ہوئی. افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات نے اس تاخیر پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ ہم تمام فریقین سے رابطے میں ہیں اور پر امید ہیں کہ تمام جانبین مذاکرات اور افغان امن عمل کے عہد پر قائم ہیں۔ تو روزہ کانفرنس کا آغاز ہفتے کو ہونا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ کانفرنس کے لیے افغان حکومت نے معاشرے کے مختلف طبقات کا نمائندہ 250 افراد پر مشتمل وفد دوحہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جس پر طالبان کو اعتراض تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں مکمل طور پر بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ خصوصی کونسل کی 2 سالہ تحقیقات کی نظر ثانی شدہ رپورٹ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو کے چیف اسٹیو ہرمن کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے صحافیوں کو رابرٹ ملر کی رپورٹ سے آگاہ کرنے کے فوری بعد صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں ایک غیر متعلقہ تقریب میں اعلان کیا کہ ان کے لیے یہ بہت اچھا دن ہے، جبکہ خصوصی کونسل کو کوئی ساز باز کوئی رکاوٹ نہیں ملی ہے۔ صدر کا کہنا تھا،
This should never happen to another president again. This hoax.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے صدر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دھوکا، کسی اور صدر کے ساتھ کبھی یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خصوصی کونسل کی رپورٹ میں کئی انکشافات ایسے ہیں جو یقینی طور پر صدر کی اور ان کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے مزید چھان بین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے علاوہ خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کو ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق 448 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جمعرات کو جاری کی گئی۔ رابرٹ ملر نے اپنی رپورٹ میں کئی جگہوں پر دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بار بار تحقیقات کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ تاہم ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے صدر کے احکامات کو نظر انداز کیا، جس کے باعث وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایک موقع پر صدر ٹرمپ تحقیقات پر اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوفناک ہے، اس سے میری صدارت جا سکتی ہے۔ اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سال 2019 کی عالمی آزادی صحافت کی انڈیکس جاری کی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں صحافیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے رویے میں اضافہ ہوا، جس کا بنیادی سبب آمرانہ انداز حکمرانی والے رہنماؤں کا طرز عمل تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مطلق العنان حکومتوں نے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول سخت کرنے کے اقدام کیے، جس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے نفرت میں اضافہ ہوا، جو اندازن بڑھ کر تشدد کی راہ اختیار کر گیا، جس سے خوف میں اضافہ ہوا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے جنوب مغربی رہائشی علاقے میں جمعرات کے روز مارٹر گولے گرے، جبکہ اقوام متحدہ کی پشت پناہی والی حکومت اور مشرقی لیبین نیشنل آرمی کے درمیان پچھلے 2 ہفتے سے لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے جرمن سفیر کرسٹوف ہائسگن نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ راکٹ شہری علاقوں پر داغے گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں بدھ کے روز ہونے والے قومی انتخابات میں ریٹائرڈ جنرل پرابوو سوبیانتو نے موجودہ صدر جوکو ویدودو کے مقابل فتح کا اعلان کیا ہے، جبکہ غیر سرکاری نتائج اس کے متضاد ہیں۔ سوبیانو نے جکارتا میں اپنے گھر میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے 62% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ معروف تاجر اور ان کے انتخابی ساتھی سینتیاگو اونو بھی پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ میں پرابوو سوبیانتو یہ اعلان کرتا ہوں کہ سینتیاگو صلاح الدین اونو اور میں نے یہ انتخاب جیت لیا ہے، اور سن 2019 سے 2024 کے لیے ہم صدر اور نائب صدر ہوں گے۔ تاہم فوری گنتی کے بعد کے نتائج پرابوو کے استعفے کی نوی کرتے ہیں، اور رائے عامہ کا جائزہ لینے والے بہت سے ادارے جوکو ویدودو اور ان کے ساتھی معروف امین کو 53% اور 55% ووٹوں کا حقدار قرار دے رہے ہیں۔ مالی کے وزیراعظم سومیلو بوبائے مائیگا اور ان کی پوری حکومت نے جمعرات کے روز استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر ابراہیم بوبکر کیتا کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر نے استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے آپریشن بالا کوٹ میں نہ تو کوئی پاکستانی سویلین ہلاک ہوا اور نہ ہی کوئی پاکستانی فوجی. وہ احمد آباد میں بی جے پی کی خاتون کارکنوں سے خطاب کر رہی تھیں. سشما سوراج کے اس بیان کی جھلک ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو سنوائی تھی. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں دے رہے ہیں.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے احمد آباد میں بی جے پی کی خواتین کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن بالا کوٹ میں شامل ہونے والے فوجیوں کو دو ہدایات دی گئی تھیں, ایک یہ کہ ایک بھی پاکستانی شہری یا فوجی ہلاک نہیں ہونا چاہیے اور دوسری یہ کہ جیش محمد کے تربیتی کیمپ کو تباہ کر دو.
ہم نے سینا کو کھلا حق دیا تھا لیکن دو نردیش بھی دیے تھے, پاکستان کا کوئی ناگرک نہیں مرنا چاہیے, پاکستانی سینا کو خروچ نہیں آنی چاہیے. آپ کا ٹارگٹ وہ آتنکی ہے, وہ جیش محمد جس نے ذمہ داری لی ہے کہ پلوامہ میں 40 لوگوں کا شہادت ہم نے کی. جاؤ ان کے آتنکی ٹھکانوں کو مار کر کے چلے آؤ اور انہیں آتنکی ٹھکانوں کو بند کر کے آئے.
سشما سوراج نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عالمی برادری کو بتایا تھا کہ ہماری فضائی کارروائی اپنے دفاع میں ہے. عالمی برادری نے فضائی کارروائی پر بھارت کی حمایت کی. اس کارروائی کے بعد بھارت کے خارجہ سیکرٹری نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ بڑی تعداد میں دہشت گرد, ان کے کمانڈر اور تربیت کار ہلاک ہوئے ہیں اور جیش محمد کا کیمپ تباہ ہوا ہے. بی جے پی کے صدر امت شاہ نے 250 اور یو پی کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے 400 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا, جبکہ حزب اختلاف کے رہنماؤں جانب سے ہلاکتوں کے ثبوت مانگے گئے. حکومت اور بی جے پی نے ثبوت مانگنے والوں کو غدار, ملک دشمن اور پاکستان حامی قرار دیا. کانگریس کے قومی ترجمان میم افضل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سشما سوراج نے امیت شاہ کے دعوے کی تردید کر دی.
پارٹی کے حوالے سے کئی خبریں آئیں جس میں 300 سے 400 لوگوں کے مارے جانے کے لیے بھی کہا گیا تھا. ہم نے اسی بات کے لیے کہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی یہ خبریں ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی. آج سشما سوراج جی نے جو کچھ بھی کہا اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کر کے الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خود سشما سوراج نے اگر یہ بیان دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے بیان کے خلاف یہ بیان دیا ہے اور یہ اپنے آپ میں اس کا ثبوت ہے کہ ڈپلوماسی میں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے.
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک واقعہ میں ایسا ہوا ہے تو پاکستان ہر معاملے میں درست ہی بولتا ہو. سشما سوراج کے اس بیان کے بعد پاکستان کے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سشما سوراج کا یہ بیان اس معاملے میں پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے اور اس سے ان کے الفاظ میں بھارت کے جھوٹے دعوے کی سچائی کا انکشاف ہوتا ہے. انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ 2016 کی سرجیکل اسٹرائک کے ان کے مطابق بھارت کے جھوٹے دعوے, پاکستانی فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 2 جیٹ طیارے مار گرانے اور پاکستان کا 1 F-16 طیارہ مار گرانے کے بھارت کے دعوے کی بھی سچائی سامنے آئے گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کی وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کے بعد ایسے چہرے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری اور مشرف حکومت کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. پی ٹی آئی حکومت پر یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اس کی 47 رکنی کابینہ میں غیر منتخب افراد کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. مزید تفصیلات علی رانا سے.
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تبدیلیوں کی لہر چل رہی ہے اور وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ چکی ہیں. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے لیکن وفاقی کابینہ میں تحریک انصاف کے ساتھ شروع سے وابستہ رہنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو ماضی میں پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں شامل رہے. وزیر خزانہ اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ، فردوس عاشق اوان، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، علی محمد مہر، مخدوم خسرو بختیار، عمر ایوب خان، طارق بشیر چیمہ، غلام سرور خان، ملک امین اسلم، عبدالرزاق داؤد اور ندیم افضل چند سمیت تحریک انصاف میں شامل بہت سے افراد کا تعلق ماضی میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور سابق صدر پرویز مشرف سے رہا. اس بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ کابینہ میں سب مانگے تانگے کے لوگ ہیں.
اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. اوپننگ بیٹسمین اگر ڈیلیور نہیں کر سکے جو سب سے ان کے اہم ترین ٹیم کے ممبر تھے تو باقیوں کا جو حال ہوگا وہ آپ خود حساب اس لیے لگا لے کہ باقی تو زیادہ تر مانگے تانگے کے ہیں نا. کوئی اس پارٹی سے آیا، کوئی کس پارٹی سے آیا، کوئی مشرف سے آیا، یہ تو ان کے جینوئنلی پی ٹی آئی کے آدمی تھے نا اور سب سے اہم ترین آدمی تھے. اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے حکومت فیل ہو گئی.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس صورتحال میں پوری حکومت کے بجائے عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں. بابر اوان کہتے ہیں کہ کس کھلاڑی سے کیا کام لینا ہے، یہ کیا سزا دینی ہے، یہ کپتان پر منحصر ہے.
کس نے آنا ہے ایز اے اوپنر، کون مڈل آرڈر پہ جائے گا، کیچ ڈراپ کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کون طے کرتا ہے، یہ کپتان کا کام ہے.
کابینہ میں رد و بدل کے بعد غیر منتخب افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ان ٹیکنوکریٹس میں عبدالحفیظ شیخ، ڈاکٹر ظفر اللہ اور ندیم بابر شامل ہیں. وفاقی کابینہ میں وزراء کی تعداد 24 ہے جس میں 5 وزیر مملکت، 13 معاونین خصوصی اور 5 مشیران بھی کابینہ کا حصہ ہیں. معاونین خصوصی میں صرف علی نواز اوان رکن قومی اسمبلی جبکہ یار محمد رند رکن بلوچستان اسمبلی ہیں. دیگر غیر منتخب معاونین خصوصی میں شہزاد اکبر، افتخار درانی، نعیم الحق، زلفی بخاری، شہزاد قاسم، عثمان ڈار، یوسف بیگ مرزا اور ندیم افضل چند شامل ہیں. وزراء کی تبدیلی کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کا ایک طوفان موجودہ حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس میں اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہی نہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹر بھی شامل ہیں. سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے سپورٹر فرحان ورگ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا.
اگر تو انہوں نے استعفیٰ دینا تھا تو 3 دن پہلے جب یہ خبر آ گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کے استعفے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ جھوٹ کیوں بولا گیا کہ میں استعفیٰ نہیں دے رہا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے اسد عمر صاحب نے اسٹیٹمنٹ یہ جاری کیا کہ اب ملک کی اکانومی کا برا ٹائم ختم ہو گیا اور اب ملک کی اکانومی اوپر جائے گی. لیکن اگر ملک کی اکانومی اوپر جائے گی تو کل جو وہ پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کیوں بولا کہ اگلا وزیر خزانہ 3 مہینے کے لیے ناکام ہو جائے گا؟
موجودہ صورتحال میں عمران خان حکومت کے لیے مشکلات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ تو لگایا لیکن حالات کی بہتری کے لیے ماضی کی حکومتوں کی ٹیم کی مدد ہی لی جا رہی ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
جمعرہ کے روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قبائلی علاقے اورکزئی کا دورہ کیا اور ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اورکزئی کے عوام کو یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. تفصیلات بیان کر رہے ہیں شمیم شاہد، پشاور سے.
وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی ضلع اورکزئی کی مرکز کلایا میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتی ہوئی تمام وزراء کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، بصورت دیگر وہ ان کو تبدیل کریں گے. ان کا اشارہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی کی طرف بھی تھا. وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کے فیصلے کا دفاع کرتی ہوئے کہا کہ اس کا مقصد حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں حکومت کی کارکردگی کو بہتر اور عوامی امنگوں کے مطابق بنانے کے لیے اسی قسم کے اقدامات کرتے رہیں گے. وزیر اعظم کے بقول ایک اچھا کیپٹن اپنے ٹیم میں ان کھلاڑیوں کو شامل کرتا ہے جو ان کے بقول کھیل کو یقینی طور پر جیت سکے، اور کیپٹن ہر وقت ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کی کارکردگی پر نظر رکھے. اورکزئی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پختونوں کو درپیش سیاسی، معاشی، سیکورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے نام پر تشکیل پختون تحفظ تحریک کے بارے میں کہا کہ پی ٹی ایم والے صحیح بات کرتے ہیں مگر ان کا لہجہ صحیح نہیں ہے۔ عمران خان کے بقول پی ٹی ایم والے وہی بات کرتے ہیں جو وہ پچھلے 15 سالوں سے کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے قبائلی علاقوں میں امریکہ کے کہنے پر فوج بھیجنے اور آپریشن کرنے کی مخالفت کی تھی جو اب ان کی بقول پی ٹی ایم والے کرتے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم نے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے ریاستی اداروں کے خلاف الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی ایم کی تعریف ایک ایسے وقت کی ہے جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں سے 21 نشستوں پر انتخابات کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ ان میں سے زیادہ نشستیں حاصل کر لے۔ اس وقت سابق قبائلی علاقوں میں پختون تحفظ تحریک کو کافی مقبولیت حاصل ہے اور پی ٹی ایم ہی کے تعاون سے حکمران جماعت کے رہنما اپنے ان خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے مسائل سے متعلق باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے مطالبات کرنے کا انداز اور نعرے ٹھیک نہیں ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کا اس پر کیا موقف ہے اور قبائلی علاقوں میں مسائل اور اختلافات حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
وزیرستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے بڑے جلسے کے بعد نہ صرف ارکان پارلیمان بلکہ حکومت بھی اس تحریک کو اہمیت دینے پر مجبور دکھائی دیتی ہے۔ چند دن پہلے منظور پشتین کو ارکان پارلیمنٹ نے مدعو کیا اور آج وزیر اعظم عمران خان نے اورنگزئی ایجنسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ عوام کے مسائل کی بات ٹھیک کرتی ہے لیکن فوج کے خلاف نعرے لگانے سے کیا حاصل ہوگا، اس کے بجائے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے۔ لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن جو جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کو، جو لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا، اس طرح کے نعرے مارنا، مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، قبائلی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر سید عالم کا کہنا ہے کہ عمران خان یاد کریں کہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو کیا نعرے لگائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں، ہم فوجی آپریشن، اپنے شہدا اور علاقوں اور معیشت کی تباہی کو کیسے بھول جائیں۔
وہ خود جب پارلیمنٹ کے خلاف دھرنا دے رہے تھے تو انہوں نے کیا نعرے اور کیا تقریریں کی، پورے پارلیمنٹ اور جمہوریت کو تعلیم سے پوچھی، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعرے وہ نہیں سکھائے گا، نعرے ہم خود لگائے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں نعرے بتائیں کہ تم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھول گئے اور آگے چلے، کیسے بھولیں ہم؟ 65,000 شہیدوں کو کیسے بھولیں؟ ہم اس کے سلسلے میں باقاعدہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن چاہتے ہیں، زبانی تفصیلوں سے فرق نہیں پڑے گا۔
خیبر ایجنسی سے قومی اسمبلی کے رکن منیر اورنگزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی قیادت میں فاٹا کے ارکان پارلیمان کا ایک جرگہ ایک دو دن میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ ان کی 90% باتیں ٹھیک ہیں لیکن طریقہ کار غلط ہے،
اور ہم تمام فاٹا کی پارلیمنٹ ایجنٹس بھی اس کی ان ڈیمانڈ کی حمایت کرتے ہیں جو عوام کو تکلیف ہے، مشکلات درپیش آئی تھی اور آ رہی ہیں۔ اس کا طریقہ کار سے ہمارے اختلاف ہے کہ اس کا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ابھی صوبائی حکومت نے یہاں آرمی اور انٹیلیجنس اداروں سب کی مشاورتی وزیر اعلیٰ کو اختیار دیے گئے، اس نے ہمارا ایک جرگہ ایڈوائزر کونسل تشکیل دی ہے جو فاٹے کے تمام ایم این اے اور سینیٹر پہ مشتمل ہے۔ اب اس کو رابطے کے لیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم منظور پختون ابھی گاؤں گئے ہیں، کل تک شاید آ جائے گا، تو ہم باقاعدہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت اور پشتون تحفظ موومنٹ دونوں کو اپنا لہجہ نرم کرنا ہوگا تاکہ بات آگے بڑھے اور قبائلی عوام کے مسائل جلد از جلد حل کیے جا سکیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
22 ماہ کے بعد آخر کار جمعرات کے روز امریکی عوام اور کانگریس کو سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ دیکھنے کو ملی۔ رپورٹ میں ٹرمپ کی صدارتی مہم اور روس کے درمیان کسی ساز پاس کے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن ملر اور ان کی ٹیم اس بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی کہ آیا صدر نے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی تھی۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس کانگریس پر اس بارے میں مزید تفتیش کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ملر رپورٹ کے اجرا کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بہت خوش تھے۔ میرا بھی آج بہت اچھا دن ہے، یہ کہا گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ لیکن رپورٹ صدر کی جانب سے تفتیش پر اثر انداز ہونے کے بارے میں متعدد واقعات کی تفصیلات دیتے ہوئے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے سوال پر ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے چارٹ ڈے کہتے ہیں کہ ایک مرحلے پر صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اس وقت کے وکیل ڈان میکگہن کو خصوصی کونسل رابرٹ ملر کو فائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب میکگہن نے اس کوشش کو مسترد کیا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح صدر نے اس تفتیش کو اپنی صدارت کے ایک ممکنہ خاتمے کے طور پر اور ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھا تھا جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتی تھی، اور رپورٹ میں ان کے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایسوسیٹڈ پریس کے چارٹ ڈے کے۔ رپورٹ میں 2016 میں ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ساتھیوں اور روسیوں کے درمیان متعدد رابطوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مہم اور روس کے درمیان کسی مجرمانہ سازش کے بارے میں شواہد کا فقدان تھا۔ لیکن مسٹر ملر نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آیا صدر نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا کہ ٹرمپ نے کوئی جرم کیا تھا، لیکن اس میں انہیں بری الذمہ بھی قرار نہیں دیا گیا۔ آخر میں اٹرنی جنرل ولیم بار نے یہ فیصلہ کیا کہ رکاوٹ ڈالنے کے شواہد سے کسی مزید قانونی کاروائی کی اجازت نہیں ملتی۔
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence of non-corrupt motives
اس سے قطع نظر کہ آیا وہ اقدامات رکاوٹ ڈالنے والے تھے۔ بددیانتی سے آری محرکات کی یہ شہادت ایسے کسی بھی الزام کے خلاف بھاری وزن رکھتی ہے کہ صدر کی جانب سے تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی خراب نیت تھی۔ یہ الفاظ تھے اٹرنی جنرل ولیم بار کے۔ ڈیموکریٹس ممکنہ صدارتی رکاوٹوں کے تفصیلی بیانات پر فکر مند ہوئے اور انہوں نے فوری طور پر مزید تفتیش کا عزم ظاہر کیا، جن میں ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ رکن جیرلڈ نیڈلر شامل تھے۔
The special counsel made clear that he did not exonerate the president and the responsibility now falls to Congress۔
خصوصی کونسل نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے صدر کو بری الذمہ قرار نہیں دیا ہے، اور اب کانگریس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صدر کو ان کے اقدامات کا جواب دے ٹھہرائے۔ کانگریس کو پوری مکمل رپورٹ اور خصوصی کونسل کی جانب سے ظاہر کیے گئے شواہد حاصل کرنے چاہئیں۔ یونیورسٹی آف میامی کے قانونی تجزیہ کار ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں کہ صدارتی رکاوٹ کے بارے میں جاری سوالات ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔
I'm not sure that the findings constitute a victory for the president, but those claims
میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نتائج صدر کے لیے کوئی کامیابی ہیں، لیکن روسی مداخلتوں کے مؤثر ہونے اور وائٹ ہاؤس کی رکاوٹوں سے متعلق کوششوں کی حد اور گہرائی سے متعلق دونوں دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ اور سیاسی ماہر بل سوینی کہتے ہیں کہ ملر کی رپورٹ پر جاری تنازع ممکن ہے ٹرمپ کے اقدامات پر قانونی اور سیاسی بحث کو غیر معین عرصے تک جاری رکھے۔
If this goes on for weeks and months, it will be another
اگر یہ بحث ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہی تو یہ ایک ایسے ملک میں جو پہلے ہی بہت زیادہ منقسم ہے ایک اور باعث تفریق مسئلہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے سیاسی ماہر بل سوینی کے۔ اٹرنی جنرل بار سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے ماہ کانگریس کے سامنے پیش ہوں، اور ڈیموکریٹس یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں خود خصوصی کونسل ملر بھی تفصیلات پیش کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ میں ہوں خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ عمران خان کی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین کہلائے جانے والے اسد عمر کا مستعفی ہونے کی وجہ عدم کارکردگی ہے یا جماعت کے اندر کی کھینچا تانی؟ مبصرین کہتے ہیں کہ اہم ترین پارٹی رہنما کے ہٹائے جانے سے پارٹی کے اندرونی اختلافات سامنے آ گئے ہیں جو حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر وقار کہتے ہیں کہ ایسے میں جب معاشی اشارے بہتر ہو رہے تھے، اسد عمر کے سبکدوشی نے عوام اور کاروباری طبقے کی امیدوں کو دوبارہ سے بے یقینی میں بدل دیا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
اسد عمر کے مستعفی ہونے پر سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر جہاں دلچسپ تبصرے آ رہے ہیں، وہیں سیاسی و معاشی ماہرین اس فیصلے کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں۔ معاشی ماہرین حکومت کے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بیچوں بیچ عمران خان کے تبدیلی کے اقدام کو اہم اور مشکل فیصلہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ 6 سال سے ہر بجٹ پر تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں تنقیدی خطاب کرنے والے اسد عمر اپنی حکومت کا پہلا بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ نئے آنے والے وزیر خزانہ کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ سیاسی دانشور رسول بخش رئیس کے مطابق اسد عمر نے ٹھوس معاشی فیصلے کیے جن کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے، لیکن وہ حزب اختلاف کے بیانیے کا مؤثر انداز میں مقابلہ نہ کر سکے اور نہ ہی ان کی جماعت اور حکومت نے اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔
جب چیزیں صحیح سمت میں عوام کی رائے میں نہیں جا رہی ہوتی، یہ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، تو یہاں بھی ایک ناگزیر ہو گیا، تو اس سے ایک عوام میں پھر دوبارہ سے ایک امید پیدا ہوتی ہے اور دوبارہ سے اعتماد بھی بحال ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور جو ان کی پالیسیاں ان کے مثبت نتائج نکلنے ہوں گے، ورنہ ان کے خیال جو بیانیہ ہے وہ زور پکڑتا رہے گا۔
ماہر معیشت ڈاکٹر وقار مسعود کے مطابق یہ حیران کن پیش رفت ہے، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب ملکی معیشت بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ ان کے مطابق ملک کے عوام اور بالخصوص کاروباری طبقے کو اب کوئی امید بندی تھی کہ بیل آؤٹ پیکج کے بعد معیشت میں استحکام آئے گا، تاہم اس فیصلے سے وہ امید دوبارہ سے بے یقینی میں بدل گئی ہے۔
جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہ حفیظ شیخ ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، تو انہوں نے ان مسائل کا تو سامنا کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ اپنے ساتھ نسبتاً کچھ آسانیاں لے کر آئیں گے، ایڈوانٹیجز لے کر آئیں گے، لیکن ساتھ میں ان کا غیر منتخب ہونا تو وہ ان کے حق میں نہیں جائے گا۔ کیا لوگ باقی لوگ سب قبول کر لیں گے اسی طریقے سے اور ان کو جگہ دیں گے اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا کریں گے؟
اسد عمر کا وزارت خزانہ کے منصب سے ہٹایا جانا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی زیر بحث رہا، اور عمران خان کے اس فیصلے پر ان کے مداح اور جماعت کے حامی بھی نالاں نظر آئے۔ صباحت حمید نے لکھا کہ وہ اسد عمر کو بطور وزیر خزانہ ہٹائے جانے کی مذمت کرتی ہیں۔ عمران خان کو ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور انہیں مزید وقت دینا چاہیے کہ وہ ملک کے سخت ترین معاشی بحران میں خود کو ثابت کر سکیں۔ ان کے مطابق اسد عمر کی بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی بہترین فیصلہ ہوگا۔ ایک اور صارف خدیجہ صدف نے لکھا کہ اگر تحریک انصاف کے سب سے بہترین آدمی اس بحران پر قابو نہیں پا سکے تو کون کرے گا؟ تحریک انصاف کا دماغ تصور کیے جانے والے اسد عمر نے وزارت خزانہ کے منصب سے جب استعفیٰ دیا تو اسی روز انہیں جماعت میں شامل ہوئے ٹھیک 7 سال مکمل ہوئے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر کا تجربہ رکھنے والے اسد عمر تحریک انصاف میں عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، جو کہ 18 اپریل 2012 کو تحریک انصاف کے عروج کے بالکل آغاز پر پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھنے میں مل رہی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بتدریج 29% کمی دیکھنے میں آئی۔ ادھر جمعے کے روز عبدالحفیظ شیخ کو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ کے طور پر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ معاشی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کے بعد پنجاب میں بھی اعلیٰ سطحی تبدیلیوں کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں. لیکن پنجاب کے وزیر اطلاعات سمسام بخاری کہتے ہیں کہ پنجاب میں وزراء کی تبدیلی نہیں ہو رہی. مزید تفصیلات محمد اسد سے.
پنجاب میں انتظامی مسائل کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا عدم تعاون، پولیس حکام کی بار بار تبدیلی، ترقیاتی کاموں کی بندش، وزیراعظم کی براہ راست مداخلت کے باعث 10 کروڑ سے زائد آبادی والے صوبے میں مسائل کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، گورنر پنجاب چودھری سرور اور پنجاب حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین پر پنجاب کے انتظامی معاملات میں مداخلت کے الزامات بھی زبان زد عام ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں تبدیلی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا.
چیف منسٹر میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، ایون پی ٹی آئی کے اندر سے ان پہ تنقید موجود ہے. جو اب تک بچے ہوئے ہیں وہ صرف عمران کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں، تو اگر عمران کی سپورٹ شفٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو چیف منسٹر پنجاب کا سروائیول ہے ہی کوئی.
ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ جب قیادت کا فقدان ہو تو طاقت کے مختلف مراکز جنم لے لیتے ہیں، اور پنجاب میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے.
صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں پنجاب کے، ان میں کوئی بندہ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس کا نیشنل سٹیچر ہو، کیونکہ کیبنٹ اور چیف منسٹر وہیں سے آئیں گے نا، وہاں نظر نہیں آتے. تو اوور آل کرائسس ہے پنجاب کے اندر لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کو، جس کو انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا.
پنجاب کے وزیر اطلاعات سمسام بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کو پنجاب کابینہ کی کارکردگی سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں.
پنجاب میں فی الحال کوئی ایسی بات ابھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بڑی واضح چیز کی ہوئی ہے کہ ایک پرفارمنس بیس ہے، ہر منسٹری کا جائزہ لیا جائے گا. تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ ایک فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. یہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا حق ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہے کر کے، لیکن فی الحال کوئی ایسی بات نہیں.
محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور.
بھارت کی طرف سے منقسم کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان ہونے والی تجارت کو معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر چودھری مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ منقسم کشمیر کے درمیان رابطے کی لائن کٹ گئی ہے.
ہماری جو رابطے کی واحد لائن ہے وہ ایک یہ ٹریڈ ہی ہے چھوٹی موٹی. اس کا بند ہونا تو ایسے ہے جیسے کشمیریوں کے رابطے کی لائن بند ہو جائے یا سانس بند ہو جائے. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی انٹریکشن آکوپائڈ کشمیر جو انڈین سائڈ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہے.
سری نگر اور مظفرآباد کے درمیان ایل او سی چکوٹھی اسلام آباد کے راستے ہونے والی تجارت سے منسلک اعجاز احمد میر کہتے ہیں کہ تجارت کی معطلی کے بھارتی فیصلے سے تاجروں کے اربوں روپے جنگ بندی لائن کی دوسری جانب پھنس گئے ہیں.
ہمارا تو بین الاقوامی برادری سے یہ مطالبہ کہ انہیں کی کوشش سے یہ تجارت شروع کی گئی تھی، اب وہ یہ کوشش کر کے اس تجارت کو بحال کریں. اگر بھارت نے اس تجارت کو بحال نہ کیا تو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایل او سی تاجر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے اس کے خلاف احتجاجی دھرنے دیں گے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے تجارت کی معطلی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اعتماد سازی کے اس قدم کو ختم کرنے کے لیے بہانے کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس کے ذریعے کشمیریوں کے درمیان روابط مضبوط ہو رہے تھے. بھارتی کشمیر کے سابق وزراء اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹر پر اپنے الگ الگ رد عمل میں سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی طرف سے شروع کیے گئے اعتماد سازی کے قدم کو ختم کرنے کی مذمت کی ہے. منقسم کشمیر کے دو حصوں کے درمیان سن 2005 میں بس سروس کے بعد 2008 میں ٹرک سروس کا آغاز کیا گیا تھا، جو 14 فروری کو پلوامہ میں ہونے والے حملے کے بعد معطل ہو گئی تھی اور منگل کے روز پونچھ اور راولہ کوٹ کے درمیان جزوی طور پر بحال ہو گئی تھی. روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد.
جمعرات کو پیرس کے سٹی ہال کے سامنے جمع ہونے والے ہزاروں لوگوں نے باخ کی یہ موسیقی سنی اور ان 60 فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے نوٹر ڈام میں لگنے والی ہولناک آگ کو بجھانے کے لیے انتھک جدوجہد کی اور جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے پیر کی رات کو لگنے والی آگ کی شدت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تپش، اس کی وسعت ہولناک تھی اور اس کو بجھانے کی جدوجہد کرنے والے بہادر فائر فائٹرز نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر نوٹر ڈام کو بچانے کی کوشش کی۔ نوٹر ڈام کے ریکٹر پیٹرک نے اس تاریخی گرجا گھر کو عالمی سرمایہ سے تعبیر کیا۔
Le feu est éteint. Notre-Dame est debout. Il est 2h du matin et après des heures de combat, des sapeurs-pompiers de Paris ont sauvé Notre-Dame.
اس سے قبل فرانس کے صدر میکرون نے ان 60 فائر فائٹرز سے ملاقات کی اور ان کے کام کو ایک مثال سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی جرات پر گولڈ میڈل آف آنر دینے کا اعلان کیا۔ فرانس کے وزیر اعظم نے پیرس میں آگ سے نقصان پہنچنے والے نوٹر ڈام کے گرجا گھر کے مینار کو بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی مقابلے کے لیے کہا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرمت کا کام 5 سال میں مکمل ہو جائے۔ یہ گرجا گھر نہ صرف ایک ثقافتی یادگار اور یونیسکو کی میراث ہے بلکہ یہ ایک متبرک مقام بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس عمارت کو بحال کرنے میں کیا مرحلے درپیش ہوں گے اور کیا اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا یا اس میں تبدیلی کی جائے گی؟ وائس آف امریکہ کے ڈیوڈ برڈ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
آگ بجھ چکی ہے اور کروڑوں ڈالر کے احتیاط کے وعدے کیے گئے ہیں اور نوٹر ڈیم کو بحال کرنے کے لیے بھرپور عزم پایا جاتا ہے۔ گرجا گھر کا مینار بھی جو 19ویں صدی میں تعمیر ہوا تھا آگ سے تباہ ہو گیا۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے کہا ہے کہ ایک نیا مینار تعمیر کیا جائے گا جو ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ واشنگٹن ڈی سی کی کیتھولک یونیورسٹی میں اسکول آف آرکیٹیکچر سے منسلک پروفیسر جولیو برمڈیس کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی نوٹر ڈیم کو بحال کریں گے انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عمارت پر 21ویں صدی کے نقش کی عکاسی ہو یا نہیں۔
So I think we could have this conversation how far we want to replicate exactly what was before and how much۔
لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر تبادلہ خیال کرنا ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ کیا تھا اور اب وہ پہلے کی طرح کتنا ہونا چاہیے، یا یہ کہ آج کے دور کے مطابق مختلف انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایک تشویش گرجا گھر میں 3 وسیع روز ونڈوز کی حالت کے بارے میں ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ آگ اور پانی سے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انڈیانا کی نوٹر ڈیم یونیورسٹی سے منسلک کرپالی کرسچے تاریخی عمارتوں کے تحفظ کی ایک ماہر ہیں۔ انہوں نے تاج محل کے ڈیجیٹل تحفظ پر بھی کام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوٹر ڈیم کی تعمیر نو سے یہ سنہری موقع حاصل ہوگا کہ ہم یہ جان سکیں گے کہ مستقبل میں حادثات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔
So it is going to be crucial to understand that how can we protect these monuments from any kind of natural
یہ بات سمجھنا بہت اہم ہوگی کہ ہم اس قسم کی یادگاروں کو کسی قسم کے قدرتی یا خود انسان کی پیدا کردہ تباہیوں یا حملوں سے کس طرح بچا سکتے ہیں جو دنیا بھر میں اس قسم کی یادگاروں کو پیش آ سکتے ہیں۔ اور نیشویل کی وینڈر بلٹ یونیورسٹی میں آرٹ ہسٹری کے پروفیسر کیوین مرفی کا کہنا ہے کہ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی سابقہ خوبصورتی کو بحال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے الفاظ،
Many people who aren't even necessarily Catholic who go there and feel inspiration in that soaring space will want to have that sense of spaciousness۔
بہت سے لوگ جو ضروری نہیں کہ کیتھولکس ہوں وہاں جاتے ہیں اور وہ یہ چاہیں گے کہ اسے مکمل طور پر بحال کیا جائے، اس سے قطع نظر کہ ان کے لیے کیا سامان استعمال کیا جاتا ہے اور کیا طرز تعمیر اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر کیوین مرفی کے۔ گرجا گھر کی تعمیر نو کے دوران یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ چھت کو لکڑی کا رکھا جائے یا کوئی اور ساز و سامان استعمال کیا جائے۔ کیتھولک یونیورسٹی سے منسلک ایسوسیٹ پروفیسر اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی سربراہ نورا ہیمن کا کہنا ہے کہ یہ گرجا گھر فرانس یا کیتھولک عقیدے کے لیے جتنی علامتی حیثیت رکھتا ہے اتنا ہی یہ ایک امید کی بھی علامت ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوٹرڈیم کلیسا 5 سال کے عرصے میں بحال ہو جائے، یعنی 2024 میں، جب پیرس اولمپکس مقابلوں کی میزبانی کرے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سوڈان میں طویل عرصے سے صدارت کے عہدے پر فائز رہنے والے عمر البشیر کو فوج کی طرف سے معزول کیے جانے کے بعد بہت سے چیلنج درپیش ہیں جن کا تعلق ان کی حکمرانی اور معاشرے سے بھی ہے. عشروں کی فوجی حکمرانی کے بعد مظاہرین سیویلین حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس مطالبے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی سوڈان کے مستقبل سے وابستہ ہوں گے کس طرح ماضی کی غلطیوں سے اجتناب کریں گے. وائس آف امریکہ کے رابرٹ رافائل کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی.
سوڈان کی سڑکوں پر مظاہرین ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن جہاں تک سیویلین حکومت کا تعلق ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مستقبل قریب میں عملی شکل اختیار کرتی نظر نہیں آتی. معزول صدر عمر البشیر کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے فرد جرم درپیش ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ سوڈان کے ڈارفور کے علاقے میں شہریوں کے قتل عام میں ملوث تھے. سوڈان کی عبوری فوجی کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح برہان نے وعدہ کیا ہے کہ مکمل طور پر سویلین حکومت قائم کی جائے گی. خارجہ پالیسی کی ایک تجزیہ کار کیلسی لیلی کا کہنا ہے کہ کسی بھی سویلین حکومت کے قیام کے لیے امریکہ اور دوسرے ملکوں کی جانب سے زبردست سفارتکاری درکار ہوگی. ان کے الفاظ، سوڈانی یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کی سرپرستی میں دہشت گرد ملک قرار دیے جانے کی حیثیت کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ ان کے مطابق اب وہ مزید دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کر رہے. وہ قرضوں میں بھی نرمی چاہتے ہیں، لہذا جب نئی حکومت آئے گی تو یہ ساری چیزیں میز پر ہوں گی اور امریکہ اپنے کچھ رابطے جاری رکھے گا. یہ تھے الفاظ خارجہ پالیسی کی ایک تجزیہ کار کیلسی لیلی کے. سوڈان میں مظاہرین میں بہت سی خواتین بھی شامل تھیں. ان میں جو بہت مشہور ہوئیں وہ الا سالہ ہیں، جن کی عمر 22 سال ہے اور وہ انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کی طالبہ ہیں. بغاوت کے دوران انہیں قتل کی دھمکیاں اور نفرت پر مبنی خطوط بھی ملے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہیں. 16 اپریل کو سوڈان کی فوج نے عمر البشیر کو خرطوم میں ایک جیل میں منتقل کر دیا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. مصر کے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کے لیے ہفتے سے 3 روزہ ریفرنڈم منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں صدر عبد الفتح السیسی سن 2030 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے. اس کا اعلان منگل کو پارلیمان میں ترامیم کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا، جن سے فوج کا کردار بھی مستحکم ہوگا. بیرون ملک مقیم مصری باشندے جمعے کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے سبب مصر میں شہری آزادیاں مزید گھٹ جائیں گی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدھی.
جنرل السیسی 2013 میں جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد سے اقتدار میں ہیں. اس کا بہانہ انہیں اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے صدر کے خلاف بڑے عوامی مظاہروں کی وجہ سے ملا تھا. السیسی کی دوسری مدت صدارت 2022 میں ختم ہو رہی ہے. السیسی کے حامی ارکان سے بھری پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کردہ ترامیم کی بدولت صدر کی مدت 4 سے بڑھ کر 6 سال ہو جائے گی اور انہیں 2024 میں مزید 6 سالہ مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی. ایک رکن پارلیمان رشد شکری نے کہا، ہمیں سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور استحکام، سلامتی اور تحفظ کے لیے جو کام کیا جا چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم نے آئینی ترامیم کو منظور کیا ہے۔ یہ تھے مصری رکن پارلیمان رشید شکری کے الفاظ۔ ان ترامیم سے سیاست میں فوج کے کردار کو زیادہ اہمیت ملے گی، صدر کو عدلیہ پر زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں کا دائرہ سویلینز تک بڑھ جائے گا۔ حزب اختلاف کے رہنما کہتے ہیں کہ ان ترامیم سے السی سی کی آمریت کو آئینی تحفظ مل جائے گا، اس لیے ووٹرز انہیں مسترد کر دیں۔ الکرامہ پارٹی کے رہنما محمود حبیب نے کہا، ہم آئین کی پامالی کو مسترد کرنے والے مصری شہریوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آئین کے خلاف بدترین جارحیت کا مقابلہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ حوصلے سے خوف کو شکست دے دیں اور مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نہیں کو ووٹ دیں۔ یہ تھے اپوزیشن رہنما محمود حبیب کے الفاظ۔ مصری ووٹر اس معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک شہری سید عبد الفتح احمد نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آئینی ترامیم ضروری ہیں اور حکومت کی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں، کیونکہ آئین الہامی کتاب نہیں ہے، آئین کو ملک کی صورتحال کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک شہری سید عبد الفتح احمد کے الفاظ۔ لیکن دوسرے شہری علا عامر کو اس سے اختلاف تھا۔ میں آئینی ترامیم کو سختی سے مسترد کرتا ہوں، کیونکہ ان سے فوجی اور عامرانہ اقدار کو استحکام ملے گا۔ مہذب دنیا سے مختلف راستے پر چلنے کا کوئی جواز نہیں جہاں صدر کو 4 یا 5 سال کے لیے اقتدار ملتا ہے اور صرف ایک اور بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک عام شہری علا عامر کے الفاظ۔ السی سی نے اس ماہ واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی قیادت کو سراہا تھا۔ سابق جرنیل کا علاقے میں کافی اثر و نفوذ ہے اور وہ افریقی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ کسی رہنما کو لامحدود اختیارات دینا شہری آزادیوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ علم سیاسیات کے پروفیسر حسن نفع اس بارے میں کہتے ہیں، آئین میں آمریت کو قانونی تحفظ دینے سے سیاسی نظام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، جہاں اظہار کی آزادی کے تمام دروازے بند ہوں گے اور صرف اس شخص کی آواز رہ جائے گی جو تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اقدام انتہا پسندی اور مایوسی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گا۔ یہ تھے پروفیسر حسن نفع کے الفاظ۔ السی سی کا شمار ان مطلق العنان صدور میں کیا جاتا ہے جو اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے خواہش مند ہیں، ان میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے رجب طیب اردوان شامل ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساری ڈھل رہی ہو شام سے پہلے آنا۔
اتنے سارے چیزیں ہیں، جب میں کراچی آیا تو میرا سارا پلان تھا کہ میرا اپنا ایک وہ کزن کے گھر رہنا ہے، ان کے گھر رہنا ہے اور وہیں مجھے کچھ مہینوں میں امریکہ چلا جانا ہے۔ میں کراچی میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں ڈھاکہ سے آیا ہوں۔
اچھا؟
ہاں، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، صرف میرے کزن کو جانتا ہوں۔ میں ان کا ایڈریس پہنچا ہوں، دیکھا میں دروازہ پہ لاک ہے۔
اچھا،
اب میں نیبر سے پوچھا کہ ان لوگ کہاں کہیں باہر گئے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بنگلہ دیش چلے گئے۔ اب میں اکیلا، سوچے یہاں سے میں چلتے چلتے پیر کے، میں نے اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مطلب ہے کہ میرے پاس جتنے بھی وہ رقم تھے وہ بھی ختم۔ کسی طریقے سے تو میں پہنچا تھا وہاں، تو چلتے چلتے میں وہ پارک نظر آیا، جھیل پارک، میں وہاں جا کے بیٹھا، وہاں میں سو گیا رات کو۔
اچھا،
پھر وہ نیکسٹ ڈے میں نکلا، میں نے کہا کوئی جاب تو کرنا پڑے گا، تو مجھے کھانا بھی تو ہے۔ میں جب جاب کرنے جاتا ہوں کوئی ڈھونڈتا ہوں کہ نہیں مل رہا ہے۔ تیسرا دن مجھے ملا، اور یہ 3 دن میں جھیل پارک میں سو رہا ہوں۔ بلکہ میں سوسی کو کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اتنا ایک اچھا لان ہے سائڈ میں، آپ کا ہوٹل کے سائڈ میں، یہاں کرسی میز رکھے، میں کونے میں بیٹھ کے گٹار بجاؤں گا، گانا گاؤں گا، میرا پاس گٹار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسا کروں گا کہ آپ کو ڈنر دوں گا، اور اس کے بعد جو پیسوں کا رقم کتنا کام ہے سو نہیں لے رہا ہوں۔
آپ خوش ہیں؟
ڈنر مجھے صرف وہی چاہیے، پرفارم کرتا ہوں، وہ ویسے ہی بھوکا، تیسرا دن بھوکا، اور میں 2 گھنٹہ میں نے گٹار بجا کے پرفارم کیا تو ڈنر ملا۔ کین یو بلیو دس؟
عالمگیر، آپ نے کچھ 3 دن تک یہ چیز میں مس کر گئی تھی شروع میں، کہ آپ نے کھایا ہی نہیں 3 دن تک کچھ۔
دو دن نا, یہ تیسرا دن میں جو آئی ہیڈ مائی ڈنر.
کون سا ہوٹل تھا جہاں پہ آپ نے شروع کیا؟
یہ گلوب ہوٹل. اتنا انٹرسٹ, یہاں سے جو اسٹوری ہوتی ہے نا یہ اسی طرح چلتا رہا. میں آم سے پہلے آنا دھوپ ساری ڈھل رہی ہو, شام سے پہلے آنا دھوپ ساری ڈھل رہی ہو, پھول سارے کھل گئے ہو, موسم سارے لے آنا, شام سے پہلے آنا. تو پھر میں گٹار بجا کے گاتا تھا, انگلش گانے گاتا تھا بیٹلز کے, ایلوس پریسلی کے. آئی واز 15 ایئرز اولڈ. تو کراچی میں سوئے نانا کے بچوں کے پروگرام ہوتے تھے, وہاں میں گٹار بجاتا تھا. تو میں گٹار لے کے جب بیٹھتا تھا تو سارے بچے آ کے کہتے تھے عالم بھائی ہمیں گانا سنائے.
اچھا,
تو میں گٹار بجا کے ان کو گانا سناتا تھا. تو کرتے کرتے وہ ضیاء محی الدین کا شو ہوتا تھا اس زمانے میں. تو کہتے کہ نہیں تم اسپینش گانا گا سکتے ہو. تو میں نے کہا میں کچھ بھی, کوئی بھی زبان مجھے دے دیں میں. تو انہوں نے مجھے ایک گانا لا کے دیا, کوانتانا میرا, اور وہی میرا پہلا گانا بن گیا تھا. وہیں اسی میں میں نے گایا تھا. تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا, اور پیشن سے وہ پروفیشن ہو گیا. جب دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سماں گایا تھا 1976 میں, پھر لاہور ٹیلی ویژن سے. تو پھر وہ دیکھا نہ تھا جو اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ پھر اس وقت مجھے ذہن میں خیال آیا کہ شاید دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان مائی کیریئر, دس از مائی کیریئر, دس از مائی لائف.
دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے, راہیں ہمیں اب جو کہے, راہوں کی باہوں کو چھوڑ چھوڑ چلے. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سمائے سجا.
بہت خوب, اور سب کی دعا ہے کہ پاکستان آپ لوٹ کے, آپ جا بھی چکے ہیں ابھی بیچ میں, اور دوبارہ سے جائیں, شام سے بہت پہلے آپ وہاں پہنچے.
میں ابھی میرے ایکچولی کچھ گانے ایسے تھے جو چلے نہیں, یا ایک دفعہ چلا اور اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی سنائی نہیں دی. ایسا ایک گانے, کچھ گانے جو میں نے اس کو دوبارہ ریکارڈ کیا پاکستان میں نئے میوزک کے ساتھ, بہت اچھا لگا مجھے. تو اس میں سے ایک سناتا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں پیار ہوا, زندگی میں یہ پہلی بار ہوا, کیسے ہوا پھولوں کی دنیا میں, آؤ تم کہہ دو پیار کے گیتوں میں, سج گئی پھولوں سے بہار, کہہ دو ذرا سارے جہاں میں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز بلٹن کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ہوں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.